بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا، جلد نمبر 12، ناول نمبر 36، خطرناک دشمن، تحریر ابن صفی اور پیشکش قرطبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں 0321-2138-225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtuba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں ناول نمبر 36، خطرناک دشمن، پارٹ 1.
36واں ناول، خطرناک دشمن. مفرور قیدی. وہ ایک تاریک گلی میں گھستا چلا گیا. پولیس والے اندھیرے میں ٹھوکرے کھاتے پھر رہے تھے. ان کے ہاتھوں میں دبی ہوئی ٹارچوں کی روشنیاں اندھیرے میں آری ترچھی لکیریں ڈالتی اور پھر غائب ہو جاتی. یہاں کئی گلیاں تھیں اور وہ یہ نہیں دیکھ پائے تھے کہ مفرور کس گلی میں گھسا ہے. کئی کئی منزلوں کی سر بفلک عمارتیں تاریک اور سنسان پڑی تھیں. البتہ کہیں کہیں آدھ کھلی کھڑکیوں میں گہرے نیلے رنگ کی روشنی دکھائی دے جاتی تھی. رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور بستی پر اندھیرے کی حکمرانی تھی. سناٹے میں پولیس والوں کے وزنی جوتوں کی آوازیں ڈراؤنی قسم کی گونج پیدا کر رہی تھیں، مگر مفرور خود کو محفوظ سمجھ رہا تھا. شاید اسے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ شہر کے کسی حصے میں وہ تھوڑی دیر کے لیے خود کو محفوظ سمجھ سکے گا. شاید وہ جانتا تھا کہ اس حصے کی گلیاں اس کا تعاقب کرنے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہیں. مفرور کے جسم پر جیل خانے کے قیدیوں کا سر لباس تھا اور چہرے پر گھنی داڑھی تھی. سر کے بال بھی بے تحاشا بڑے ہوئے تھے اور ان کے درمیان میں شولوں کی طرح دیکھتی ہوئی آنکھیں بڑی خوفناک معلوم ہو رہی تھیں. پولیس والوں نے سیٹیاں بجانی شروع کر دی تھیں، خطرے کی سیٹیاں. شاید وہ اپنے کرب و جواہر کے دوسرے ڈیوٹی والوں کو اپنی مدد کے لیے بلانا چاہتے تھے. مفرور ان سب سے بے پرواہ گندے پائپ کے سہارے عمارت کی اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا جہاں اسے ایک کھڑکی میں نیلے رنگ کی روشنی دکھائی دے رہی تھی. وہ اتنی آسانی سے اس کھڑکی تک پہنچ گیا جیسے دن رات یہی کرتا رہا ہو. کھڑکی کھلی ہوئی تھی. اس نے اندر جھانک کر دیکھا. کمرے میں سناٹا تھا. شاید یہ کسی کی خوابگاہ تھی. ایک طرف ایک بڑی سی مسحری تھی جس پر ایک نوجوان عورت سو رہی تھی. مفرور باعثگی کمرے میں اتر گیا اور پھر اس نے کھڑکی سے جھانک کر نیچے کی طرف دیکھا. اب اس گلی میں بھی پولیس والوں کی ٹارچوں کی روشنیاں نظر آنے لگی تھی. اس نے کھڑکی بند کر دی اور پھر دوسری طرف مڑا ہی تھا کہ اس کا پیر ایک چھوٹی سی میز سے ٹکرا گیا. میز الٹ گئی، ساتھ ہی سونے والی عورت بھی جاگ پڑی. اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں اور شاید وہ چیخنے ہی والی تھی کہ مفرور نے جبٹ کر اس کا منہ دبا دیا. اس کا ایک ہاتھ اس کی گردن پر تھا. اگر چیہی تو گلا گھونڈ دوں گا، اس نے اس کی گردن پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے سرگوشی کی. عورت نے ہاتھ پیر ڈال دیے. اس کی خوفزدہ آنکھیں مفرور کے ڈراؤنے چہرے پر جم گئی تھیں. وہ پلکیں تک نہیں چپکا رہی تھی. میں چوری کرنے نہیں آیا، مفرور نے آہستہ سے کہا. جیل خانے سے بھاگا ہوں، ایک بہت بڑا آدمی ہوں، پولیس میرے تعاقب میں ہے. اگر تم خاموش نہیں تو میں تمہارا شکر گزار ہوں گا. عورت بے حس و حرکت اس کے بازوؤں میں پڑی رہی، اس کی سانس پھول رہی تھی. بولو کیا کہتی ہو، خاموش رہو گی؟ مفرور نے پوچھا. عورت نے اسبات میں سر کو خفیف سی جنبش دی. مفرور نے اسے چھوڑ دیا اور وہ ایک بے جان لاش کی طرح مسحری پر گر گئی. اس کی بڑی بڑی آنکھیں اب بھی دہشت سے پھیلی ہوئی تھیں اور وہ باز کے پنجوں میں دبی ہوئی کسی ننی منی سی چڑیا کی طرح ہانپ رہی تھی. یہاں اور کون ہے؟ مفرور نے پوچھا. عورت نے پھر نفی میں گردن ہلا دی، منہ سے کچھ نہ بولی. تم اکیلی ہو، اس بار اس نے اسبات میں سر ہلا دیا، چلو ٹھیک ہے۔ مفرور نے اطمینان کا سانس لیا اور گھنی مونچھوں کے نیچے اس کی ہونٹ ذرا سے پھیل گئے، شاید وہ مسکرا رہا تھا۔ اب عورت نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے تھے اور اس کی پلکیں چبکنے لگی تھیں، دوسرے اعضا بے حس و حرکت تھے۔ اٹھو، مجھے تمہاری مدد درکار ہے، مفرور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ عورت چپ چاپ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارے یہاں کوئی مرد نہیں ہے؟ مفرور نے پوچھا۔ لڑکی نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ اس دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھیں اس کے چہرے سے نہیں ہٹی۔ کہاں ہے؟ مفرور نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ لوگ تیسری منزل پر تھے، لیکن نیچے کا شور انہیں صاف سنائی دے رہا تھا۔ پولیس والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور اب ان میں اس بستی کے باشندوں کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ لڑکی، تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ مفرور نے جنجلا کر کہا۔ جی؟ عورت کی حلق سے مری مری سی آواز نکلی۔ تمہارا آدمی کہاں ہے؟ ڈیوٹی پر ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر۔ او اچھا، غسل خانہ کدھر ہے؟ عورت نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چلو۔ وہ اسے شانے سے پکڑ کر آگے کی طرف دھکیلتا ہوا بولا۔ وہ دونوں غسل خانے میں پہنچے۔ مفرور نے روشنی کر کے دروازہ بند کر دیا۔ عورت بری طرح کانپ رہی تھی۔ ڈرو نہیں، مفرور قیدی مسکرا کر بولا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر میں صحیح سلامت نکل گیا تو ہمیشہ تمہارا احسان یاد رکھوں گا۔ برے آدمی بھی کبھی نہ کبھی کام آ جاتے ہیں، بس تم یہی میرے پاس کھڑی رہو۔ اس نے شلف پر رکھا ہوا داڑھی بنانے کا سامان اٹھایا اور پھر چند ہی منٹوں بعد وہ عورت اسے تہی اور امیز نظروں سے گور رہی تھی۔ بے ترتیب بالوں کی جنکار صاف کرتے ہوئے ایک دلکش خدوخال والا صحت مند چہرہ نمایاں ہو گیا تھا۔ مفرور نے اپنے سر کے بال بھی درست کیے اور ایک دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ عورت کی طرف مڑا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، مگر میں ابھی تھوڑی تکلیف اور دوں گا۔ میرے کپڑے؟ اس نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، انہیں بھی ٹھکانے لگانا ہے، یقین رکھو میں تمہارے شوہر کے کپڑے واپس کر دوں گا۔ عورت نے آہستہ سے غسل خانے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ وہ اسے ایک دوسرے کمرے میں لے آئی۔ روشنی سے پہلے کھڑکیوں پر پردے کھینچ دو، وہ سور رات بھر یہیں سر ٹکراتے رہیں گے۔ عورت نے کھڑکیوں کے پردے کھینچ کر کمرے میں روشنی کر دی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، یہاں ایک طرف چھوٹے بڑے کئی سوٹ کیس چنے ہوئے تھے اور سامنے ملبوسات کی الماری تھی جس میں قد آدم آئینہ لگا ہوا تھا۔ اس کے نیچے کئی عدد نئے پرانے جوتوں کی قطار تھی۔ مفرور نے آگے بڑھ کر ایک جوتے میں پیر ڈال دیا۔ واہ، وہ آہستہ سے بولا، بالکل ٹھیک، شاید میرے ستارے ٹھیک ہو گئے ہیں، کاش کپڑے بھی مناسب ہوں۔ آپ کون ہیں؟ عورت نے برائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اوہ خیر، شکر ہے کہ تم کچھ بولی۔ تو اجنبی مسکرا پڑا۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ تم ایک نیک دل عورت ہو۔ تم نے کبھی راہل کا نام سنا ہے؟ راہل؟ عورت کے ہونٹ ہلے اور پھر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ ڈرو نہیں، راہل اپنے موسنوں کو پوجتا ہے، مفرور قیدی نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر راہل کے ہاتھ میں ایک ریوالور بھی ہوتا تو وہ تمہیں اتنی رات کے تکلیف نہ دیتا۔ اس نے ملبوسات کی الماری کھول لی اور کچھ کپڑے نکال کر دیکھے۔ چلو غنیمت ہے، وہ آہستہ سے بڑھ بڑھ آیا۔ پھر عورت کی طرف دیکھ کر بولا، اپنا منہ پھیر کر کھڑی ہو جاؤ۔ مفرور سر ہلا کر بولا، تم یہی ٹھہرو۔ چلو یہی ٹھیک ہے، میں انہی کپڑوں پر دوسرا لباس پہنوں گا۔ لباس تبدیل کرنے میں اسے بامشکل تمام 5 یا 7 منٹ لگے۔ مقدر ساتھ دے رہا ہے، وہ ہنس کر بولا، کپڑے گویا میرے ہی ناپ کے ہیں، یہ کل شام تک تمہیں واپس مل جائیں گے۔ اس نے فلیٹ ہیٹ اتار کر اپنے سر پر جمائی اور قد آدم آئینے میں دیکھنے لگا۔ بالکل ٹھیک، اس نے عورت کی طرف مڑ کر پوچھا، کیا میں کوئی مفرور قیدی معلوم ہوتا ہوں؟ جی نہیں، عورت نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ پھر خوابگاہ میں آ گئے۔ اچھا تو رخصت، مفرور اپنی پیشانی پر ہاتھ لے جا کر بولا، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ ٹھہریے، عورت گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ مفرور دروازے کے قریب پہنچ کر رکا۔ یہ ڈاکٹر کا پسندیدہ سوٹ ہے، شاید وہ پوچھے۔ اوہ، مفرور سوچ میں پڑ گیا۔ تو پھر کیا تم میری تجویز پر عمل کرو گی؟ تجویز؟ عورت تھوک نگل کر رہ گئی۔ دیکھو، اس بستی کا ایک ایک فلیٹ دیکھا جائے گا، اگر میں تمہیں کسی کرسی میں باندھ دوں تو۔ جی، عورت گھبرا گئی۔ اوہ، ڈرنے کی بات نہیں، جب پولیس یہاں آئے گی تو تم بلا خوف اسے بتا سکتی ہو کہ ایک آدمی جس نے قیدیوں کا لباس پہن رکھا تھا یہاں آیا تھا اور اس نے تمہیں بے قابو کر کے شیو کیا، تمہارے شوہر کے کپڑے پہنے اور رفو چکر ہو گیا۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ عورت کچھ نہ بولی، اس کے چہرے پر خوف اور الجھن کے ملے جلے آثار تھے۔ بولو، جلدی کرو، سنو کتے کس قدر شور مچا رہے ہیں۔ آپ بحفاظت نکل جائیں گے، عورت کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اب مجھے کوئی نہیں پا سکتا، مفرور کے لہجے میں خود اعتمادی تھی۔ تو پھر تمہیں منظور ہے؟ مفرور چہک کر بولا۔ عورت نے اسباب میں سر ہلا دیا، پھر مفرور نے اسے کرسی میں جکڑ دیا۔ ہاں سنو، تمہارے منہ میں رومال بھی ہونا چاہیے، ورنہ قانون تم سے پوچھے گا کہ تم چیخی کیوں نہیں۔ عورت نے منہ کھول دیا۔ دو تین منٹ بعد وہ ہلکے سروں میں سیٹی بجاتا ہوا نیچے جانے کے لیے آہستہ آہستہ زینے طے کر رہا تھا۔ اندھیری گلیوں میں بھیڑ تھی اور کئی طرح کا شور رات کے سناٹے کو مجروح کر رہا تھا۔ وہ بڑی آسانی سے پولیس والوں اور بستی کے باشندوں کی بھیڑ میں مل گیا۔ کسی نے اس کی طرف دھیان تک نہ دیا۔ وہ لوگ تو دراصل ایک ایسے آدمی کی تلاش میں تھے جس کے جسم پر جیل خانے کے کپڑے تھے۔ مفرور بڑے اطمینان سے ایک ایک گلی میں گھستا پھر رہا تھا، لیکن اب فرار کی ساری راہیں مسدود ہو چکی تھیں، کیونکہ ہر گلی کے اختتام پر دو تین مسلح کانسٹیبل ضرور موجود تھے۔ وہ لوگوں کو گلیوں سے نکل کر سڑک پر جانے سے روک رہے تھے۔ ایک گلی کے نکڑ پر اسے صرف دو کانسٹیبل نظر آئے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب پہنچا۔ کیا یہاں صرف دو ہی ہیں؟ اس نے پرروب آواز میں پوچھا۔ وہ دونوں چونک کر اٹینشن ہو گئے۔ ہماری کار کدھر گئی؟ ادھر تو کوئی گاڑی نہیں صاحب۔ اوہ، تو ادھر ہوگی، وہ ایک کانسٹیبل کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ ذرا جوان لپک کر ڈرائیور کو بولو ادھر لائے۔ کدھر ہے صاحب؟ اس نے پوچھا۔ وہ ادھر، جیمس اینڈ جافری کمپنی کے سامنے۔ پھر وہ کنکھیوں سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی وہ چوراہے سے دوسری طرف مڑا، اس نے پاس کھڑے ہوئے کانسٹیبل کی گردن پکڑ لی۔ ایک ہاتھ سے اس نے اس کا منہ دبایا اور دوسرے سے اس وقت تک اس کا گلا گھونٹتا رہا جب تک کہ اس کا دم نہیں نکل گیا۔ بستی کے دوسرے حصوں میں اب بھی شور ہو رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے مردہ کانسٹیبل کو زمین پر ڈال دیا اور پھر سیدھا ہو کر اتنی لاپرواہی سے ہاتھ جاڑنے لگا جیسے اس نے اپنے ڈرائنگ روم کی کوئی کرسی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھی ہو۔ پھر اس نے تیز قدموں سے چلتے ہوئے سڑک پار کی اور دوسرے کنارے کی عمارتوں کے سلسلے میں گم ہو گیا۔ ایک گھنٹے بعد وہ ایک ایسے ریستوران کے سامنے کھڑا تھا جسے شاید بند کیا جا رہا تھا، لیکن ویٹر جو پردہ کھینچ کر دروازہ بند کرنے جا رہا تھا اسے دیکھ کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے پیر کانپنے لگے تھے۔ کیا کوئی گاہک؟ کاؤنٹر کے پیچھے سے ایک گرجدار آواز آئی۔ ریستوران بند ہو رہا ہے، ریستوران کے بچے اپنی شکل دکھاؤ۔ مفرور اندر پہنچ کر گڑایا۔ کاؤنٹر کے پیچھے سے ایک چہرہ ابھرا جس کے قریب شراب کا گلاس تھا، لیکن مفرور کی صورت دیکھتے ہی گلاس فرش پر آ رہا۔ سناٹے میں شیشے کے ٹکڑوں کی کھنکھناہٹ گونج کر رہ گئی۔ آپ؟ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی کے منہ سے چیخ سی نکلی۔ ہاں میں، اور تم حرام زادو یہاں گل چھڑے اڑا رہے ہو؟ میں بتاؤں؟ وہ کاؤنٹر کے نیچے سے نکل کر کانپتا ہوا بولا۔ سارا قصور اس نک چپٹے کا ہے، بس یہی کہتے ہیں، ویسے آپ کی مرضی، آج بھی میری جان آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک تنومند اور خوفناک چہرے کا آدمی تھا، لیکن مفرور کے سامنے اس طرح کانپ رہا تھا جیسے اسے موت نظر آ گئی ہو۔ اور سب کہاں ہیں؟ مفرور نے پوچھا۔ اوپر سب پریشان ہیں سردار، اس نے آہستہ سے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ لیکن وہ نک چپٹا، وہ بڑا سور کا بچہ ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ آپ کے دشمنوں کو کچھ ہو جائے، سردار بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ ہشت، بکو مت، چلو۔ وہ اسے ایک دوسرے کمرے میں لایا جس کے دائیں سرے پر پہنچ کر اس نے دیوار سے لگی ہوئی ایک کونٹنی اپنی طرف کھینچی۔ کھڑکھڑاہٹ کی آواز کے ساتھ سامنے والی دیوار میں ایک چکور سا شگاف نمودار ہو گیا اور پھر مفرور کے اس میں داخل ہوتے ہی دیوار برابر ہو گئی۔ اسے ایک چھوٹی سی لفٹ اوپر کی طرف لے جا رہی تھی۔ لفٹ آخری منزل کے ایک وسیع کمرے میں پہنچ کر رک گئی۔ یہاں پہلے ہی سے 10-12 آدمی مختلف قسم کے تفریحات میں مشغول تھے۔ کچھ شراب پی رہے تھے، کچھ تاش کھیل رہے تھے، اور ان کے درمیان ایک مسخرہ اچھل کود رہا تھا۔ لفٹ کے رکنے کی آواز نے ان پر کوئی خاص اثر نہ ڈالا۔ ان میں سے ہر ایک نے غلط انداز میں نگاہیں لفٹ پر ڈالی اور پھر مشغول ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا، کئی ایک کے منہ سے خوف زدہ سی آوازیں نکل گئیں۔ مفرور دونوں ہاتھ کمر پر رکھے، سینہ نکالے، انہیں کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ جو جہاں تھا وہیں رک گیا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ آدمی نہیں پتھر کے بت ہوں۔ صرف ان کی پلکیں جھپک رہی تھیں۔ یہ سب کس خوشی میں؟ مفرور کی طنز آمیز آواز سناٹے میں لہرائی اور گونج کر رہ گئی۔ جواب میں کسی قسم کی آواز نہ سنائی دی گئی۔ نمک حرام، تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا؟ مفرور پھر گرجا، سس سس سردار۔ ایک نے کچھ کہنے کی ہمت کی۔ شٹ اپ، کار لے کر کون گیا تھا؟ میں، مجمع سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا۔ یہ بھی خاصا لہیم شہیم آدمی تھا، اور اس کے چہرے پر سب سے زیادہ بدنما چیز اس کی چپٹی ناک تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ تم کہاں مر گئے تھے؟ مفرور نے گرج کر کہا۔ میں اشارے تو دے رہا تھا آپ کو، چپٹی ناک والے نے بھی اسی لہجے میں کہا۔ مفرور نے ایک بار پھر اسے قہر آلود نظروں سے دیکھا اور آہستہ سے بولا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ پاس کھڑے ہوئے دوسرے آدمی لرز گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا کیا مطلب تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ دوسرے لمحے میں وہ اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ خود سے نہ گرا سکے گا۔ راہل، چپٹی ناک والے نے منہ بگاڑ کر کہا، میں چوہا نہیں ہوں، میری ہڈیاں بھی چوڑی ہیں، میں تمہیں چوہے کی موت ماروں گا۔ راہل کا جملہ اس وقت پورا ہوا جب چپٹی ناک والا اس کی گرفت میں آ کر اس کے سر سے بلند ہو چکا تھا۔ پھر سامنے کی دیوار دھماکے سے جنجنا اٹھی۔ چپٹی ناک والے کی طویل چیخ اس وقت تک کمرے میں گونجتی رہی جب تک اس کا دم نہیں نکل گیا۔ اس نے ایک مرتے ہوئے کتے کی طرح اپنے ہاتھ پیر پھیلائے اور ٹھنڈا ہو گیا۔ رحم رحم، سب بیک وقت چیخے۔ بیٹھ جاؤ، راہل ہاتھ اٹھا کر بولا۔ پھر ایک آدمی کو مخاطب کر کے بولا، شاباش، ایک وسکی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان سے کافی فاصلے پر بیٹھا وسکی کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اس دوران میں اس نے ایک بار بھی لاش کی طرف نہیں دیکھا۔ ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اندر یہ دوسرا قتل تھا، لیکن راہل کا چہرہ پرسکون تھا۔ پر اسرار آدمی، سرجنٹ امیر جھوم جھوم کر وائلن بجا رہا تھا، اور اس کے سامنے میز پر سفید رنگ کی ایک چھوٹی سی ولائتی چوہیا کے پچھلے پیروں میں ننے ننے گھونگرو بندے ہوئے تھے، پھدک رہی تھی۔ امیر اسے کافی عرصے سے تربیت دے رہا تھا، اور اب وہ باقاعدہ تھرکنے لگی تھی۔ اس کے اس کارنامے پر فریدی کو بھی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ چوہوں کو ٹرین کرنا قریب قریب ناممکن ہے۔ امیر نے تھوڑی دیر بعد وائلن ایک طرف رکھ دیا، لیکن چوہیا اپنے پچھلے پیروں پر کھڑی تھوتنی کو اوپر اٹھائے سر ہلاتی رہی۔ حمید میز پر ہاتھ دے کر جھکا، اس کے منہ کے قریب اپنا چہرہ لے جا کر بڑبڑانے لگا، بس کر میری جان، تیرے ننے ننے پیر دکھ جائیں گے، تو رکاسا ہے بہار ہے، تو کوکو کی طرح تھوڑ پن سے کوہلے تو نہیں مٹکاتی۔ سنہرے پانی میں چاندنی سے پاؤں لٹکائے شفق نے تجھ کو سرے جوہے بار دیکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور میری جان، میں شاعر نہیں، ورنہ تم سے پوچھتا کون سا گیت سنوں گی انجمن، اور میں ناول نویس نہیں، ورنہ تم کو امراؤ جان ادا بنا دیتا۔ مگر آہ، مجھے آج تک یہی نہیں معلوم ہو سکا کہ تم نر ہو یا مادہ۔ پھر خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھتے رہنے کے بعد بلند آواز میں بولا، سنتی ہو میری جان، اب ہم تم بہت دور چلے جائیں گے افق کے پار، کیونکہ پچھلی رات راہل جیل خانے سے نکل بھاگا ہے۔ وہ پھر خاموش ہو کر اس دروازے کی طرف دیکھنے لگا جو فریدی کے کمرے میں کھلتا تھا۔ اتنے میں ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور چوہیا حمید کے کوٹ میں کود گئی۔ صاحب، آپ ہی چل کر سمجھا دیجئے، نوکر نے حمید سے کہا۔ کیا مطلب؟ صاحب ان سے ملنا نہیں چاہتے، اس لیے کہلوا دیا ہے کہ گھر پر نہیں ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں میں انتظار کروں گی۔ ہائیں، حمید چونک کر بولا، میں انتظار کروں گی؟ جی ہاں، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی ہیں اور صاحب اوپر ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ کہہ دو گھر پر موجود نہیں ہیں۔ اوپر کیا کہہ رہے ہیں؟ پتہ نہیں، دروازے بند ہیں۔ حمید سمجھ گیا کہ فریدی اپنی تجربہ گاہ میں ہے اور وہ کسی عورت سے نہیں ملنا چاہتا، لیکن وہ ملاقات ہی کر کے جانے پر اڑ گئی۔ حمید نے سوچا کہ فریدی پر غصہ کرنے سے پہلے ذرا ایک نظر اس عورت کو بھی دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ فریدی اس عورت سے نہ ملنے میں حق بجانب ہو۔ اور پھر جب اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو اس کی عاقبت روشن ہو گئی۔ لڑکی بہت حسین تھی اور کچھ خوفزدہ سی نظر آ رہی تھی۔ حمید کی دانست میں فریدی سچ مچ حق بجانب تھا، کیونکہ وہ جوان اور حسین لڑکیوں سے ملنے سے کتراتا تھا، حتیٰ کہ اگر وہ کبھی کسی رقص گاہ میں اتفاقاً پھنس جاتا تو اسے اپنے لیے ہم رقص منتخب کرنے کے سلسلے میں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ بہرحال وہ کسی بدصورت عورت ہی کا انتخاب کرتا تھا، اور اگر کوئی ادھیڑ عمر کی مل گئی تو پھر کیا ہی کہنے۔ حمید کو دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ فریدی صاحب تشریف نہیں رکھتے، حمید نے کہا۔ اوہ، لڑکی کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ میں سمجھی تھی شاید میں ان کا اسسٹنٹ ہوں۔ اوہ، میں فریدی صاحب سے ملنا چاہتی ہوں، کیا میں یہی ان کا انتظار کر سکتی ہوں؟ حمید نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، میرے لائق کوئی خدمت؟ مجھ سے کہا گیا ہے کہ صرف فریدی صاحب ہی میری مدد کر سکتے ہیں، لڑکی ہچکچا کر بولی۔ تشریف رکھیے، حمید مسکرا کر بولا۔ آپ کھڑی کیوں ہیں؟ اوہ شکریہ، لیکن فریدی صاحب کے متعلق مسوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب واپس آئیں، حمید نے کہا۔ آفس ٹائم بھی ہو گیا ہے، اگر انہیں آنا ہوتا تو اب تک آ گئے ہوتے۔ اوہ، تب تو ڈیڈی گئے۔ دفتر لڑکی کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ اس نے تھوڑے تامل کے بعد کہا، میں چاہتی تھی کہ جلد کچھ کیا جائے۔ بات کیا ہے؟ حمید اس کے سامنے کے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا، ڈیڈی کی زندگی خطرے میں ہے، تو آپ پولیس کو اطلاع دیجیے۔ مگر انہیں کون سا خطرہ لاحق ہے؟ اوہ، بڑے پر اسرار حالات ہیں۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ میری بدقسمتی کہ فریدی صاحب موجود نہیں ہیں، میں جا رہی ہوں، لیکن جیسے ہی وہ آئیں براہ کرم 393 پر فون کر دیجیے گا، میرا نام لوسی ہے۔ اوف، میرے خدا، میں کیا کروں؟ آپ مجھے بتائیے، حمید نے ہمدردانہ انداز میں کہا۔ مجبوری ہے، میں صرف ایک بار بتانا چاہتی ہوں، بتیری تفصیلات ایسی ہیں جن کا رہ جانا ٹھیک نہ ہوگا، آپ مجھے فون کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ پھر اس نے حمید کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا۔ کمپاؤنڈ میں اس کی چھوٹی سی آسٹن کھڑی تھی، جسے وہ خود ہی ڈرائیو کرتی ہوئی پھاٹک سے نکال لے گئی۔ حمید چند لمحے برآمدے میں کھڑا پھاٹک کی طرف گورتا رہا، پھر جیب سے چوہا کو نکالا اور اسے اپنے چہرے کے قریب لے جا کر بولا، سنا ڈارلنگ، ان کا ڈیڈی خطرے میں ہے، تمہیں تو شاید اپنے ڈیڈی کا پتہ بھی یاد نہ ہو، کہو تو 393 پر اسے فون کر دوں کہ اگر فریدی صاحب سے گفتگو کرنی ہے تو اس کے لیے تمہاری والدہ محترمہ ہی زیادہ مناسب ہوں گی۔ پھر اس نے چوہا کو جیب میں ڈال کر اندر گرا لی۔ فریدی اب بھی تجربہ گاہ میں ہی تھا، وہ سیدھا اوپر چلا گیا۔ تجربہ گاہ کے سارے دروازے بند تھے۔ اس نے ایک پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ وہی جان نثار جس نے پچھلے سال آپ کو آئس کریم کھلائی تھی، حمید نے سنجیدگی سے کہا۔ اندر قدموں کی آواز سنائی تھی اور دروازہ کھل گیا۔ فریدی ایک ہاتھ میں شیشے کا ٹیسٹ ٹیوب لیے کھڑا تھا۔ کیا ہے؟ فریدی کے لہجے میں جنجلاہٹ تھی۔ اطلاع ملی ہے کہ میدان صاف ہو گیا، وہ شیرنی دھاڑتی ہوئی واپس چلی گئی جس کا ارادہ تھا کہ آپ کو چیر پھاڑ کر ڈکارے لیتی ہوئی اللہ کا شکر ادا کرے۔ فریدی کے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ پیدا ہوئی اور وہ حمید کی پھولتی پچکتی ہوئی جیب کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر آہستہ سے اس سے پوچھا، کوئی فون تو نہیں آیا تھا؟ حمید جنجلا کر رہ گیا۔ اسے توقع تھی کہ فریدی اس لڑکی کے متعلق پوچھے گا۔ جی نہیں، کوئی فون نہیں آیا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ آپ آئندہ نسلوں پر کون سا احسان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ فریدی ٹیسٹ ٹیوب کو حمید کی آنکھوں کے قریب گردش دیتا ہوا بولا، کنواری ہے یعنی غیر شادی شدہ۔ حمید پلکیں جھپکا کر بولا، تم ان لغویات کے علاوہ اور سوچ بھی کیا سکتے ہو؟ فریدی برا سا منہ بنا کر بولا، اچھا تو پھر کنواری اونٹ کی مینگنی کو کہتے ہیں۔ اب ایک کنواری نہیں کواری، فریدی جنجلا کر بولا، کیا بات ہوئی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ او گدے، وہ زہر ہے جس کی شناخت ناممکن ہے، اسے استعمال کرنے والے کی موت قدرتی سمجھی جاتی ہے۔ مجھے زہروں سے دلچسپی نہیں، حمید نے ہونٹ سے کوڑ کر کہا، میں تو لوسی کے ڈیڈی کے متعلق سوچ رہا ہوں جس کی زندگی خطرے میں ہے۔ خوب، فریدی مسکرا کر بولا، تو اس نے اپنا نام لوسی بتایا ہے، پھر کیا بتاتی؟ خیر آگے کہو، فریدی ٹیسٹ ٹیوب کو ایک طرف رکھتا ہوا بولا، آپ اسے ملے کیوں نہیں؟ ضرورت نہیں سمجھی، فریدی نے اپنے دانے شانے کو جنبش دے کر پوچھا، کوئی پیغام چھوڑ گئی ہے؟ جب آپ گھر پر موجود ہوں تو اسے 393 پر فون کر دیا جائے۔ خوب، فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا، آدھے گھنٹے بعد اسی نمبر پر فون کر دینا، لوسی سے کہنا کہ فریدی آج صبح سے بہت خائف ہے، وہ راہل کے ڈر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ کیا مطلب؟ حمید چونک کر بولا، جواباً فریدی کے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ پھر ٹیسٹ ٹیوب پر جھک گیا۔ حمید اسے گھور رہا تھا۔ اور ہاں، فریدی پھر سر اٹھا کر بولا، لوسی سے یہ بھی کہنا کہ راہل ایک ہفتے سے زیادہ جیل کے باہر نہیں رہ سکتا، دل چاہے تو یہ ضرور کہہ دینا کہ راہل سے کہو یہ چالیں اتنی پرانی ہو گئی ہیں کہ ان سے بدبو آنے لگی ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو بخار تو نہیں ہے؟ حمید اپنی گدی سہلاتا ہوا بولا، شکریہ میں بالکل ٹھیک ہوں، فریدی نے خشک لہجے میں کہا، تم سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ کرو۔ 393 کے فون کی گھنٹی بج رہی تھی، جس میز پر فون رکھا ہوا تھا وہ خالی تھی اور کمرے میں بھی کوئی نہیں تھا، البتہ باہر کے بڑے کمرے میں 8-10 کلرک بیٹھے فائلوں سے سر مار رہے تھے، اور اسی کمرے کے شمالی سرے پر لگے ہوئے پارٹیشن کے پیچھے ٹائپ رائٹروں کی کھڑکھڑاہٹ گونج رہی تھی۔ اندرونی کمرے کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی رہی لیکن باہر بیٹھے ہوئے کلرکوں کے کان پر جون تک نہ رینگی۔ آخر ایک آدمی مغربی دروازے سے اندر داخل ہو کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا فون والے کمرے میں چلا گیا۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ او اچھا، ذرا رکیے میں بلواتا ہوں۔ اس نے ریسیور کو میز پر ڈال دیا اور اطمینان سے کرسی پر بیٹھ کر میز کی دراز کھولی اور اس میں سے کسی وزنی دھات کی دو گولیاں نکال کر منہ میں ڈال لی۔ کئی سیکنڈ تک منہ چلا چلا کر انہیں کسی مناسب جگہ پر بٹھانے کی کوشش کرتا رہا، پھر دوبارہ ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس بار اس کی آواز عورتوں کی طرح سریلی تھی۔ ہیلو، میں لوسی بول رہی ہوں۔ او بہت پریشان ہوں، نہیں آئے؟ ارے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں پھر نہیں سمجھی۔ دیکھیے مذاق نہ کیجیے، میری یہ حالت ہے کہ شاید جلد ہی ہارٹ فیل ہو جائے۔ اوف، میرے ڈیڈی۔ جی آپ نہ جانے کیا کہہ رہے ہیں۔ شٹ اپ، احمق ہیں، نہ جانے کیا بک رہے ہیں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور منہ سے گولیاں نکال کر جیب میں ڈالتا ہوا دروازے کی طرف جھپٹا۔ وہ کئی کمروں سے گزرتا ہوا بالکنی میں نکل آیا۔ اب وہ بڑی تیزی سے طویل بالکنی کے آخری سرے والی لفٹ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے لمحے میں لفٹ اوپر کی طرف لے جا رہی تھی۔ چوتھی اور آخری منزل پر پہنچ کر اس نے لفٹ رکوائی اور اس طرح کود کر باہر آیا جیسے لفٹ کے اندر سے اسے اپنی جان کا خطرہ رہا ہو۔ اس منزل پر صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ اس نے جیب سے کنجی نکالی اور مقفل دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوا۔ یہ کمرہ بالکل خالی تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی سامان نہیں تھا، دیوار اور فرش سب ننگے تھے۔ اس نے دروازہ بند کر کے اسے اندر سے مقفل کر دیا، پھر ایک گوشے میں اکڑوں بیٹھ کر دیوار سے ملے ہوئے ایک ٹائل کو دونوں ہاتھوں سے دبانے لگا۔ دفتن کھٹاکے کی آواز آئی اور اس کی پشت کی دیوار کی سطح پر ایک عجیب وضاقتہ کی مشین ابھر آئی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گیا، سارجنٹ حمید کا فون۔ اس نے بظاہر اس مشین کو مخاطب کر کے کہا، کیا خبر ہے؟ مشین سے آواز آئی، لوسی موجود نہیں تھی اس لیے میں نے ہی اس کا رول ادا کیا۔ ٹھہرو، مشین سے آواز آئی، بھلا لوسی کا اس معاملے میں کیا تعلق؟ آپ کے حکم کے مطابق اسی کو بھیجا گیا تھا۔ بکواس، تم بالکل گدے ہوتے جا رہے ہو۔ تمہیں روشی کے لیے کہا گیا تھا، لوسی کا بھی کوئی ڈیڈی نہیں تھا، اور شاید فریدی جانتا ہے کہ لوسی کا تعلق کن لوگوں سے رہ چکا ہے۔ تب تو میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو، مشین سے گراتی ہوئی آواز آئی۔ پیغام کیا تھا؟ یہی کہ وہ راحل کے خوف کی وجہ سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، اور راحل ایک ہفتے سے زیادہ جیل سے باہر نہیں رہ سکے گا۔ راحل کون ہے؟ مشین سے آواز آئی۔ غالباً وہ ڈاکو جو پچھلی رات جیل سے فرار ہوا ہے۔ اس کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ مشین سے آواز آئی۔ مجھے علم نہیں۔ مسٹر پارکر، مشین سے آواز آئی۔ یس باس۔ پارکر مشین کے سامنے اور زیادہ مؤدب ہو گیا۔ تم فرم کے مینیجر ہو؟ یس باس۔ لیکن تم گدے ہو، آخر اس لڑکی نے فرم کا فون نمبر کیوں دیا؟ میں اس سے جواب طلب کروں گا، پارکر نے کہا۔ بیکار ہے، اس لڑکی کو نمبر 4 میں بھیج دو، اور نمبر 4 سے روشی کو بلا لو۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے سارے آدمی قابل اعتماد ہوں گے۔ جی ہاں، سب وفادار ہیں۔ اچھا، تو پھر مشین سے آواز آئی، تمہاری فرم میں لوسی نام کی کوئی لڑکی کبھی تھی ہی نہیں؟ بہت بہتر جناب، پارکر نے مسکین صورت بنا کر کہا۔ میں سمجھ گیا۔ جلدی کرو، مشین سے آواز آئی، اور پھر اس بار دیوار خود بخود برابر ہو گئی۔ مشین غائب ہو چکی تھی اور دیوار کی چکنی اور سفید سطح کی طرح چمک رہی تھی۔ سرجنٹ حمید نے ٹیلی فون ڈائریکٹری بند کر کے ایک طرف ڈال دی، اور اب وہ پھر فریدی کی تجربہ گاہ کی طرف جا رہا تھا۔ سنا آپ نے؟ حمید فریدی کو مخاطب کر کے بولا، جو غالباً اپنا مشغلہ ختم کر چکا تھا اور اب سگار جلانے کے لیے جیب میں لائٹر ٹٹول رہا تھا۔ وہ مانی خیز نظروں سے حمید کی طرف دیکھنے لگا۔ 393 ربگی امپورٹرز کا نمبر ہے۔ ربگی امپورٹرز؟ فرید ذہن پر زور دینے لگا۔ او وہی کھیل کود کا سامان سپلائی کرنے والی فرم جس کے ذمہ ہمارے 750 روپے واجب الادا ہیں۔ اچھا، فریدی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے سگار سلگایا اور اپنے دانے ہاتھ کے ناخنوں کو گھورنے لگا۔ تم شاید کچھ اور کہنا چاہتے ہو، اس نے ناخنوں پر نظر جمائے ہوئے کہا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ راحل سے بری طرح خائف ہو گئے ہیں، اب خواہ مخواہ آپ کو ایک ایک قدم پر سازشوں کے جال دکھائی دیں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ سے اندازے کی غلطی کبھی نہ ہو، آپ نے اس لڑکی کو مایوس کر کے برا کیا۔ کوشش کر دیکھو، فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس فرم میں اس نام کی کوئی لڑکی نہ پاؤ گے۔ جناب، میں اس سے گفتگو کر کے آ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے، فریدی نے بے تعلقانہ انداز میں اپنے شانوں کو جنبش دی۔ آخر کس بنا پر آپ نے اسے راحل کی ساتھی تصور کر لیا تھا؟ حمید نے پوچھا۔ میں نے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی، فریدی نے سگار کی راک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر یک بیک سر اٹھا کر بولا، پھر یہ یاد آ جانا معجزہ تو نہیں کہ میں ایک بار اسے راحل کے ساتھ بھی دیکھ چکا ہوں۔ بہرحال آپ راحل سے بھی بری طرح خائف ہیں۔ ہو سکتا ہے، فریدی اس طرح مسکرایا جیسے وہ کسی نہ سمجھ بچے سے گفتگو کر رہا ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک کر بولا، ویسے اگر تم راحل کو گرفتار کرنا چاہو تو جاوید بلڈنگ کی چوتھی منزل کے 5ویں فلیٹ میں اس وقت بھی مل جائے گا، لیکن اگر تم سامنے کے دروازے سے گئے تو تمہیں مایوسی ہوگی، کیونکہ اس میں ہمیشہ ایک بڑا سا گرد آلود کفل لٹکا رہتا ہے۔ پھر؟ حمید کے لہجے میں حیرت تھی۔ تو میں اس تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے اسی عمارت کی نچلی منزل کے ایک ریستوران میں گھسنا پڑے گا، اور اس کے اوپری کمرے سے ایک لفٹ تمہیں ٹھیک اس کمرے میں لے جائے گی جہاں راحل کے سارے ساتھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور اتنی معلومات رکھنے کے باوجود بھی آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں؟ ظاہر ہے، فریدی بجھے ہوئے سگار کو دوبارہ سلگاتا ہوا بولا۔ آپ کچھ چھپا رہے ہیں؟ کچھ نہیں، بہت کچھ، فریدی اٹھتا ہوا بولا۔ یہ باتوں کا نہیں، کام کا وقت ہے، میں تمہیں جلد ہی سب کچھ بتاؤں گا۔ ویسے فی الحال ایک ہلکا اشارہ دے سکتا ہوں، راحل کو میں نے ہی جیل سے نکلوایا ہے۔ کیوں؟ حمید چونک کر بولا۔ یہی تو میں تمہیں پھر کسی وقت بتاؤں گا، فریدی نے کہا۔ راہل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے جیلر کو پھانس کر اپنا کام بنا لیا۔ معاملہ 30,000 روپوں پر طے ہوا تھا، اب راہل کو اس کی ادائیگی کی فکر ہوگی۔ فی الحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ روپیہ کیوں کر مہیا کرتا ہے۔ مجھے آپ پاگل بنا دیں گے، حمید بڑبڑایا۔ کیوں؟ ارے آپ نے محض روپیہ مہیا کرنے کا طریقہ دیکھنے کے لیے راہل کو جیل سے نکلوا دیا؟ نہیں فرزند، ابھی میں جوان ہوں، مجھ پر بڑھاپے نے حملہ نہیں کیا، پھر بھی میں اسے سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اوہ، فی الحال اس تذکرے کو رہنے دو، فریدی، اسے دروازے کی طرف دھکیلتا ہوا بولا۔ کیا تم رگبی امپورٹرز کے دفتر جا کر لوسی کی خبر نہ لوگے؟ ٹھیک، یاد آیا، حمید آہستہ سے بڑبڑایا۔ وہ لڑکی، ہائے، عشق نہیں فرمائیں گے آپ؟ فریدی اسے گھور کر بولا۔ بے بسی کی موت۔ جاوید بلڈنگ کی چوتھی منزل کے پانچویں فلیٹ سے ایک آدمی برآمد ہوا جس کی ظاہری شان و شوکت متمول آدمیوں جیسی تھی۔ اس نے دروازے کو مقفل کیا اور آہستہ آہستہ گنگناتا ہوا زینے تہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے فٹ پاتھ پر تھا۔ رات سرد اور تاریک تھی۔ اس نے پر رونق سڑک پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی اور پھر سامنے کی دکان کے شوکیس کی طرف دیکھنے لگا، جس میں ایک عورت کا ایک آدھا مجسمہ ریشم کے بلاؤز کا پرچار کر رہا تھا۔ اس نے بڑے پر اطمینان انداز میں جیب سے سگریٹ کیس نکالا اور سگریٹ منتخب کر کے ہونٹوں میں دبایا ہی تھا کہ اسے ہاتھ اٹھا کر ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی رکوانی پڑی۔ راجرز اسٹریٹ، اس نے ٹیکسی میں بیٹھ کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، پھر جھک کر سگریٹ سلگانے لگا۔ ٹیکسی چل پڑی۔ تقریباً 15 منٹ بعد راجرز اسٹریٹ کی ایک عالیشان عمارت کے سامنے کھڑا تھا، لیکن شاید اس سے بے خبر تھا کہ ایک دوسری کار بھی اس کی ٹیکسی کے تعاقب میں یہاں تک آئی ہے۔ عمارت کے پھاٹک کے دانے ستون پر ایک تختی آویزاں تھی جس پر تحریر تھا، سر جگدیش ورما۔ وہ بے دھڑک اندر گھستا چلا گیا، جس سے وہ ملاقات کا متمنی تھا شاید وہ عمارت کے اندر موجود تھا، کیونکہ اس کا ملاقاتی کارڈ لے جانے والے نوکر نے بڑے مودبانہ انداز میں ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کمرہ خالی ہے۔ وہ چپ چاپ ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر جب ایک سگریٹ سلگانے جا رہا تھا، دانے ہاتھ کے دروازے سے ایک ادھیڑ عمر مگر وجی آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ میرا خیال ہے، اس نے مسکرا کر کہا، میں پہلی بار آپ سے شرف ملاقات حاصل کر رہا ہوں، فرمائیے میرے لائق کوئی خدمت؟ او سر جگدیش، ملاقاتی نے بے تکلفی سے ہنس کر کہا، مجھے اتنی جلدی بھول گئے؟ سر جگدیش کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ وہ ملاقاتی کو گھور رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایسے آثار تھے جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس جملے پر بد اخلاق ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، سر جگدیش نے نرم لہجے میں کہا۔ اس صورت میں نہ دیکھا ہوگا، ملاقاتی پھر ہنسا۔ جیل سے بھاگے ہوئے جیالوں کو اپنی شکل بگاڑنی ہی پڑتی ہے۔ او مائی گاڈ، سر جگدیش نے تھکی تھکی سی آواز میں کہا، رحل۔ اور پھر وہ اس طرح ایک صوفے میں گر گیا جیسے اس کے پیروں میں کھڑے رہنے کی بھی سکت نہ رہ گئی ہو۔ آہ ہاں، رحل نے لاپرواہی سے کہا، میں جیل میں رہ کر پھانسی کا انتظار تو کر نہیں سکتا تھا، لیکن سر جگدیش ہکلایا، مجھے 30,000 روپوں کی سخت ضرورت ہے، رحل اس کی بدلتی ہوئی حالت کو نظر انداز کر کے بولا۔ 30,000؟ سر جگدیش نے مضطربانہ انداز میں کہا، یہ بہت زیادہ ہیں۔ نہیں نہیں، میری حیثیت سے زیادہ شرم، سر جگدیش، ایک شریف آدمی کو جھوٹ نہ بولنا چاہیے۔ 30 لاکھ تمہارے لیے بڑی بات نہیں، رحل یہ بہت زیادہ ہے، میں مجبور ہوں۔ چلو اچھا، اسے قرض ہی سمجھ لو، رحل مسکرا کر بولا۔ تم مجھے جتنا ہر ماہ ادا کرتے ہو اس وقت تک کے لیے بند کر دینا جب تک کہ 30,000 کا حساب نہ صاف ہو جائے۔ نہیں نہیں، میں یک مشت اتنی رقم مہیا نہیں کر سکتا۔ سوچ لو سر جگدیش، تمہارا آنے والا بڑھاپا بڑا داغدار ہوگا، او راہل، تم سمجھتے کیوں نہیں، یہ رقم بہت زیادہ ہے۔ لیکن وہ گناہ؟ راہل بے دردی سے ہنسا۔ ٹھہرو، مجھے سوچنے دو، مجھے روپیہ اسی وقت چاہیے، راہل نے کہا۔ کل، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، سر جگدیش نے مردہ سی آواز میں کہا۔ کس وقت؟ شام کو۔ اچھا، تو منٹو پارک میں میرا آدمی موجود رہے گا، شب بخیر۔ راہل کمرے سے نکل گیا، لیکن اسے رخصت ہوتے ہوئے 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ سر جگدیش کو ایک دوسرے ملاقاتی کے کارڈ سے دو چار ہونا پڑا، جس پر تحریر تھا ایک کے فریدی انسپیکٹر سی آئی ڈی۔ سر جگدیش کے چہرے پر الجھن کے آثار پیدا ہو گئے، لیکن اس نے فریدی کو بلوانے میں دیر نہیں کی۔ دوسرے لمحے میں اس کے سامنے ایک مناسب قد و قامت کا نوجوان کھڑا تھا۔ سر جگدیش اسے ستائشی نظروں سے دیکھے بغیر نہ رہ سکا۔ تکلیف دہی کی معافی چاہتا ہوں، فریدی ایک صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا، لیکن جب آپ یہ محسوس کریں گے کہ قانون آپ کی مدد کا محتاج ہے، تو آپ کو یقیناً خوشی ہوگی۔ میں کچھ نہیں سمجھا، کیا ابھی یہاں راہل آیا تھا؟ فریدی نے بے ساختہ پوچھا۔ بھلا راہل یہاں کیوں آنے لگا؟ دیکھیے سر جگدیش، آپ ایک معزز آدمی ہیں اور ساتھ ہی قانون دان بھی، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کسی مفرور قیدی کو پناہ دینا کس حد تک خطرناک ہے۔ مگر میں نے کسی مفرور قیدی کو پناہ نہیں دی، فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ سر جگدیش کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار تھے، اور وہ کسی خوفزدہ بچے کی طرح بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ میرے محکمے کے آدمیوں نے کچھ دیر قبل راہل کو آپ کی کوٹھی میں داخل ہوتے دیکھا تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ اب بھی یہی ہے۔ یقین کیجئے، مجھے صرف اس کی گرفتاری سے غرض ہے، اس سے دلچسپی نہیں کہ وہ کہاں سے برآمد ہوا۔ سر جگدیش کچھ نہ بولا، لیکن اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ دیکھیے سر جگدیش، فریدی نرمی سے بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ جیسے معزز آدمی نے اسے خوشی سے پناہ نہ دی ہوگی۔ میں نے اسے پناہ نہیں دی، سر جگدیش بے ساختہ بولا۔ کیا وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے؟ جی، سر جگدیش کانپنے لگا۔ بہرحال میرا خیال ہے، فریدی مسکرا کر بولا، اب بتائیے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ یہاں کچھ دیر قبل آیا تھا اور آپ کے آنے سے 10 منٹ پہلے چلا گیا۔ چلا گیا؟ فریدی نے حیرت سے کہا۔ لیکن کسی نے اسے یہاں سے نکلتے نہیں دیکھا، یقین کیجئے وہ چلا گیا، ویسے آپ تلاشی لے سکتے ہیں۔ فریدی کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، سر جگدیش، آپ ایک اچھے اور نیک نام آدمی ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ بتانے پر مجبور نہ کروں گا کہ راہل آپ کو کیوں بلیک میل کر رہا ہے، لیکن آپ کو قانون کا ہاتھ بٹانا ہی پڑے گا۔ میں نہیں سمجھا، جگدیش نے آہستہ سے کہا۔ اگر آپ راہل کے ٹھکانے سے واقف ہوں تو مجھے مطلع کیجیے۔ افیسر، یقین کیجئے کہ میں نہیں جانتا، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ کل شام کو اس کا کوئی آدمی منٹو پارک میں مجھ سے 30 لاکھ روپے وصول کرے گا۔ 30 لاکھ؟ فریدی چونک کر بولا، بہت بڑی رقم ہے۔ مجبوری، سر جگدیش مزدمل آواز میں بولا۔ خیر، مجھے اس سے بحث نہیں، فریدی اٹھتا ہوا بولا، آپ کی اطلاعات کا شکریہ۔ انسپیکٹر فریدی سر جگدیش کو حیران و ششدر چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ حیرت کی بات بھی تھی، کیونکہ اس نے اسے بلیک میلنگ کی وجہ بتانے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ سرجنٹ حمید ہائی سرکل نائٹ کلب میں ایک خوشگوار رات گزار رہا تھا۔ اس کی میز پر ایک دوسرا آدمی بھی تھا، یہ رگبی امپورٹرز کا اینگلو انڈین مینیجر مسٹر پارکر تھا۔ دونوں وسکی پی رہے تھے۔ مسٹر پارکر، حمید لچک کر بولا، میں تو مر گیا، ہائے، میں بھی مر گیا، میرے پیارے، ہائے۔ پارکر نے اس کی نقل اتاری۔ کبھی تمہیں کسی سے عشق بھی ہوا؟ حمید نے پوچھا۔ ہاں، وہ میری بیوی کی خالہ تھی، پارکر بڑھائی ہوئی آواز میں بولا۔ تمہاری فرم میں تو بڑی زوردار لڑکیاں ہوں گی۔ ہاں ہیں تو، ان میں سے کسی کو چاہتے ہو؟ نہیں، کسی کو نہیں، وہ سب عاشق دار ہیں۔ عاشق دار؟ کیا مطلب؟ سب عاشق رکھتی ہیں. کوئی انگلو انڈین بھی ہے؟ حمید نے پوچھا. انگلو انڈین لڑکیاں بڑی دلکش ہوتی ہیں. مجھے تو کالی لڑکیاں پسند ہیں, بالکل کالی. تم بہت ڈر ڈر کر پیتے ہو, حمید اس کے چہرے کے سامنے انگلی نچا کر بولا. ہشت پارکر اپنی بائیں آنکھ دبا کر بولا, مجھ سے بڑا پیکر اس شہر میں نہ ہوگا. حمید نے اس کے خالی گلاس میں چوتھائی بوتل ڈال دی. پیکر تو خالص پیتے ہیں, حمید رک رک کر بولا. مجھے نشہ ہو رہا ہے, اور جب مجھے بھی نشہ ہوتا ہے تو ہر چیز گڑ مڑ دکھائی دیتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے تمہارے پیر سر پر رکھے ہوں. اوفو, آج تو بڑی عمدہ حلیلیاں دکھائی دے رہی ہیں, پارکر ادھر ہی دیکھنے لگا جدھر حمید نے اشارہ کیا تھا. اس دوران میں حمید کے دائنے ہاتھ نے ایک دوسری حرکت کی. پارکر کو پتہ بھی نہ چلا, ایک سفید رنگ کے صفوف نے اس کی شراب کو کچھ کا کچھ بنا دیا, مگر ان میں ایک بھی کالی نہیں. پارکر نے حمید کی طرف مڑ کر کہا اور پھر اپنے گلاس کی طرف متوجہ ہو گیا. ابھی گلاس ہونٹوں تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک آدمی نے ٹھوکر کھائی اور اس پر آ رہا. گلاس ہاتھ سے گر کر چور چور ہو گیا. معاف کیجئے گا, وہ آدمی گڑ گڑا کر بولا, مجھے دراصل چکر آ گیا تھا. پارکر اسے چند لمحے حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھتا رہا, پھر آہستہ سے بولا, کوئی بات نہیں. اجنبی ایک بار پھر معافی مانگ کر آگے بڑھ گیا, لیکن سرجنٹ حمید کی نظریں عجیب انداز میں اس کا تعاقب کر رہی تھی. اچھا دوست, اب مجھے اجازت دو, پارکر اٹھتا ہوا بولا. میرے آفس میں لوسی نام کی کوئی لڑکی کبھی نہیں تھی. آج کل کی لڑکیاں بڑی سور ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ تمہاری جیب کاٹیں گی اور کسی مویشی خانے کا پتہ بتا دیں گی. تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, اب کبھی کسی انگلو انڈین سے عشق نہ کرنا. کیا سمجھے, ہمیشہ کالی لڑکیاں, کالی لڑکیاں, کالی لڑکیاں, ایک کالی لڑکی اور کالی لڑکی, تین, نو, گڈ بائے. پارکر بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا. امین نے اسے کلب کی عمارت سے باہر جاتے دیکھا, لیکن وہ اجنبی ابھی حال ہی میں موجود تھا جس نے پارکر پر گر کر اس کی ساری اسکیم خاک میں ملا دی تھی. اسے یقین تھا کہ اس نے دیدہ دنستہ ٹھوکر کھائی تھی. شاید وہ خاص طور سے اس کی حرکتوں کو دیکھتا رہا تھا. اور پھر اسے پارکر کا رویہ بھی یاد آ گیا. اس نے اس واقعے کے بعد اجنبی کو ایسی نظروں سے دیکھا تھا جیسے وہ نہ صرف اسے پہچانتا ہو بلکہ اس سے بے تکلف بھی رہا ہو. لیکن پھر اجنبی کا رویہ دیکھ کر وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا. حمید نے اجنبی کو باہر جاتے دیکھا, اس نے فوراً ہی فیصلہ کیا کہ اسے اس کا تعاقب کرنا چاہیے. لیکن وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ اس نے اپنے دائیں شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا. وہ چونک کر مڑا. فریدی کی ملامت آمیز نظریں اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی. تشریف رکھیے, فریدی نے طنز آمیز لہجے میں کہا. حمید بیٹھ گیا. دیکھیے میں اس وقت بہت مصروف ہوں, حمید نے کہا. بیٹھیے بیٹھیے, فریدی نے خوش لہجے میں کہا. مجھے آپ کی مصروفیات کا علم ہے. دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو تیز نظروں سے گھورتے رہے. پھر فریدی بولا, تمہاری جلد بازی کی عادت سے میں تنگ آ گیا ہوں. آخر اس کی شراب میں خواب آور دوا ملانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے تمہیں بتا دیا تھا کہ اس کے آفس میں لوسی نام کی کوئی لڑکی نہیں تھی, بس اتنا ہی کافی تھا. مجھے اس کے بیان پر شبہ تھا, حمید جنجلا کر بولا. خوب, اور تم اسے بے ہوش کر کے اپنا شبہ دور کرنا چاہتے تھے. کیا اسی پر لوسی ہونے کا شبہ تھا؟ جہنم میں گئی لوسی, حمید برا سامو بنا کر بولا. مجھے مت بور کیجیے, اور دوسری بات یہ کہ آج پھر تم نے شراب پی ہے, فریدی نے غسیلی آواز میں کہا. زہر تو نہیں پیا نا, میں کسی دن پیتے پیتے مر جاؤں گا, مگر نہیں, میں جینا چاہتا ہوں اپنی محبوبہ کی خاطر. اس نے جیب سے سفید رنگ کی چوئیا نکال کر ہتھیلی پر رکھ لی. پھر اسے مخاطب کر کے بولا, تم بہت اچھی ہو میری جان, میں تمہارے لیے جیوں گا بس. یہ کیا بےحودگی ہے, فریدی چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا. یہ صرف ایک چوئیا ہے, حمید نے لاپرواہی سے کہا. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے سینکڑوں سانپ کیوں پال رکھے ہیں؟ آپ کے پاس درجنوں کتے ہیں، آپ باندھ باندھ کے پرندے کیوں اٹھا رکھتے ہیں؟ بکو مت اے مکہیں کے، فریدی اٹھتا ہوا بولا۔ پھر وہ حمید کو وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ حمید کے ہونٹوں پر بڑی نشیلی سی مسکراہٹ تھی۔ رگبی امپورٹرز کے دفتر کے اوپر والے کمرے میں جہاں ایک پر اسرار مشین فٹ تھی، وہی اجنبی کھڑا ہوا تھا جس نے ہائی سرکل نائٹ کلب میں پارکر کو حمید کی شراب پینے سے باز رکھا تھا۔ سامنے والی دیوار پر مشین ابری ہوئی تھی۔ ہاں تو مسٹر زرگام، مشین سے آواز آئی، یہ پارکر پرلے سرے کا گدا ہے۔ جی ہاں، اگر میں دفتن دخل انداز نہ ہوتا تو اس نے وہ شراب پی لی ہوتی، زرگام نے کہا۔ دیکھو اب اس فریدی کو ٹھکانے لگا ہی دینا چاہیے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ہماری راہ کو لگ رہا ہے۔ جب کہیے، اسے مار ڈالنا مشکل نہیں؟ میں تو آج ہی اس کا خاتمہ کر سکتا تھا۔ نہیں مسٹر زرگام، ایسا نہ کہو، اس کا دانا ہاتھ بڑا خطرناک ہے، چاہے وہ خالی ہو چاہے اس میں ریوالور دبا ہوا ہو۔ آپ مجھ پر اعتماد کیجئے، زرگام بولا، میں جانتا ہوں۔ تم بہت مناسب آدمی ہو، مشین سے آواز آئی، شاید یہ آفس تمہیں کو سنبھالنا پڑے۔ کیا میں وجہ پوچھنے کی جرت کر سکتا ہوں؟ زرگام نے کہا۔ کیوں نہیں، مشین سے آواز آئی، میں ہوشیار آدمیوں کی بدتمیزی بھی برداشت کر لیتا ہوں۔ پارکر بیوقوف ہے، تم جانتے ہو کہ بیوقوف آدمی کتنا مخدوش ہوتا ہے۔ میں سمجھ گیا، زرگام نے مانی خیز انداز میں گردن ہلائی، تم بہت دانشمند آدمی ہو، میں ایسے آدمیوں کی قدر کرتا ہوں۔ اچھا خیر، رائفلوں کی سپلائی کب شروع کرو گے؟ آپ سن کر خوش ہوں گے، زرگام فخر سے سینہ تان کر بولا، میں نے ایک دوسرا راستہ دریافت کر لیا ہے، اور میرا دعویٰ ہے کہ اس تک کسی کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ میں نے اپنے آدمی کام پر لگا دیے ہیں۔ کیا آپ کے سامنے نقشہ موجود ہے؟ ہاں ہاں، میں دیکھ چکا ہوں، تم بتاؤ، مشین سے آواز آئی۔ تالاچاری کے جنگل کے اوپر دیکھیے، اوپر کی طرف رتن لام سے چار میل مشرقی جانب ایک پہاڑی نالا ہے، اس نے مغربی جانب کی دشوار گزار چٹانوں میں ایک رخنا بنا لیا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے وہ نالا چٹانوں کی دوسری طرف تک اسی دراڑ میں بہتا ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ وہ نالا تھوڑی دور چل کر ایک گہری کھڈ میں گر جاتا ہے، اور بقیہ دراڑ بالکل خشک ہے، جو تنگانہ کے مقام پر پہنچ کر گھنی جھاڑیوں میں چھپ گئی ہے۔ کہیے، یہ راستہ کیسا ہے؟ بہت اچھے، بہت اچھے، مشین سے آواز آئی، تم بہت جلد ایک بڑا رتبہ حاصل کرنے والے ہو، اس سے زیادہ فی الحال اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، پارکر کو یہاں لے آؤ، اور پھر دروازہ باہر سے مقفل کر دو، اور ہاں، ایک بڑا صندوق بھی تیار رکھنا۔ تھوڑی دیر بعد پارکر اس کمرے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ اس وقت بہت خوفزدہ انداز میں چونک کر پیچھے کی طرف مڑا جب اس نے باہر کفل میں چابی گھمانے کی آواز سنی۔ مسٹر پارکر، مشین سے آواز آئی۔ یس باس، یس باس، وہ گھبراہٹ میں فرش کی طرف جھکتا چلا گیا۔ تم بہت نیک آدمی ہو۔ اوہو، یس باس، اور نیک آدمی کی جگہ جنت ہے، مشین سے آواز آئی۔ ہائیں، پارکر لرزتا ہوا بولا، میرا قصور؟ کچھ نہیں، میں تم سے بہت خوش ہوں، اس لیے تمہیں پینشن دی جاتی ہے، آج سے آرام کرو۔ پارکر چیخ مار کر دروازے کی طرف بھاگا اور بدحواسی میں دروازے پر گھونسے مارنے لگا۔ ٹھہرو، ڈرو نہیں، مشین سے آواز آئی، لہجہ نرم تھا، تم بہت آرام سے مرو گے، ہر شخص پرسکون موت کی تمنا کرتا ہے، خائف ہونے کی ضرورت نہیں، بہت آرام سے دم نکلے گا۔ دفتن مشین کے ایک سوراخ سے دھواں نکلنے لگا۔
معزز سامعین، اسی کے ساتھ ناول نمبر 36 خطرناک دشمن کا پارٹ 1 اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ مزید ناول سننا چاہتے ہیں تو پارٹ نمبر 2 لگا لیں۔ بہت شکریہ۔